الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا اللهم أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، الحمدللہ ذوالحجہ کا یا ذوالقعدہ کا یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ذوالحجہ کا عظیم و شان مہینہ شروع ہونے والا. ذوالحج کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں، یہ 10 دن ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ میں. لہذا سورہ فجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 برکت والے اوقات کی قسم کھائی، والفجری ولیال عشری وشفعی والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. تو یہ 4 اوقات ہیں اصل میں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے. فجر کا وقت، والفجری ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 آیات ہیں. ان 10 راتوں میں انسان کا عمل، بنی نوع آدم کا، مسلمان کا عمل، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ 10 راتیں بیت اللہ کی نسبت سے، حج کی نسبت سے، جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمایا تھا، پھر ان 10 راتوں میں روزہ رکھنے کی، عبادات کرنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی. پھر اس میں خاص طور پر 9 ذوالحجہ، جو وقوف عرفہ کا دن ہوتا ہے، پورے سال کا اہم ترین دن ہے مسلمانوں کے لیے، ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے مسلمانوں کا عرفات کے میدان میں. غیر حاجی کے لیے یہ دن اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ اس میں روزہ رکھا جاتا ہے. 9 ذوالحجہ کا روزہ فضیلت والا روزہ ہے. پھر 10 ذوالحجہ کو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ. جو مسلمان پوری دنیا میں ہیں وہ عید مناتے ہیں، اور فلسفہ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ کہ اصل میں قربانی ہے. جو داستان ہے قربانی کی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، بنی نوع آدم کا وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، 10 ذوالحجہ کو وہ اللہ کی راہ میں جانوروں کا قربان، خون قربان کرنا. لہذا دیگر فرض عبادات کے ساتھ، نماز و روزے کے ساتھ، 10 ذوالحجہ کو وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ قربانی کا ہے. انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ اگلے جمعے اگر اللہ نے موقع دیا تو روح قربانی کیا ہے، دا فلسفی کیا ہے قربانی کی، داستان تو ہے، مسلمان یہ قربانی کیوں کرتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں. یہ حج اور قربانی کی جو عظیم داستان ہے اس کے پیچھے جو شخصیت ہے وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت شروع ہوئی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے سب میں کامیابی حاصل کی, سب کو پورا کر دی. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں, امام الناس. لہذا مختصر وقت میں یہ جائزہ لینا ہوگا کہ وہ آزمائشیں کون سی تھی جس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی حاصل کی, اور کامیابی کے نتیجے میں امام الناس کا لقب پایا, تمام انسانوں کا امام. پچھلے جمعے الحمدللہ کافی تفصیل سے یہ بات عرض کی گئی تھی, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی آزمائش سے منسوب ہے. یہ 60 سال 70 سال 15-16 لاکھ گھنٹے کس لیے دیے گئے؟ یہ ہے ہی آزمائش کی جگہ. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ تمہیں جانچے, پرکھے, امتحان لے, ابتلا میں ڈالے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین. تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دار العمل. اور یہ تمام انسانوں کے لیے, لیکن وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا, اور جب وہ آزمائشوں سے سرخرو ہوتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ذریعہ ہوتی ہیں آزمائش, اللہ کے مزید قریب کر دیتی ہیں انسان کو. لہذا قربانیوں کی عظیم داستان سیدنا ابراہیم علیہ السلام, پہلی آزمائش یہ ہے کہ جس ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی جوانی میں, ہر طرح کا شرک موجود تھا, بت پرستی کا شرک, بادشاہ کو پوجا جا رہا ہے, چاند سورج ستاروں کو پوجا جا رہا ہے, تمام لیولز پر دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے, اور جتنی بھی محبتیں ہو سکتی ہیں جو آزمائش کے لیے رکھی ہیں اللہ پاک نے, ان تمام تر محبتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. ماں باپ کی محبت, گھر کی محبت, قوم کی محبت, وطن کی محبت, یہاں تک کہ انسان کے اندر جو محبتیں رکھی ہیں, جو سب سے زیادہ پوٹینشلی اولاد کی محبت رکھی ہے. لہذا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو 86 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلی اولاد عطا فرمائی. دعا بھی نقل کی گئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ تو مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما. یا نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ پہلی اولاد ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں ملی, گویا بڑھاپے کی اولاد تھی. شدید محبت کرتے ہوں گے, لیکن ابھی اولاد عطا فرمائی, اگلا امتحان اپنے اس معصوم بچے کو اس کی ماں سمیت مکے کی وادی میں آباد کر کے آ جاؤ. مکے کی سنگلاخ وادی, زرخیز نہیں, شام, فلسطین, عراق, یہ تو زرخیز علاقہ. وادی غیری زی زرعین عند بیتک المحرم, ایک ایسی وادی جو زراعت سے خالی ہے, آج تک مکے کے اطراف میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے, ڈیزرٹ ہے, سنگلاخ پہاڑ ہیں. لہذا اس امتحان میں بھی کامیابی حاصل کی, اپنے معصوم بچے کو, شیر خوار بچے کو, اللہ کے حکم پر حجاز کے علاقے میں آباد کر دیا. یہاں ہماری بات مکمل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ پلان تھا مکے کو آباد کرنے کا, لہذا اللہ تعالیٰ نے سیدہ بی بی حاجرہ کی دعا کے نتیجے میں, والہانہ دعا کے نتیجے میں زمزم جاری کر دیا. زمزم کا جاری ہونا اس بات کی علامت تھی کہ یہ شہر آباد ہونے والا. مکے کا شہر آباد ہوا, پھر بیت اللہ کو ری کنسٹرکشن کے لیے بھی ایک معاملہ تھا, بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنا تھا, آباد کرنا تھا. لہذا تقریباً 100 برس کی عمر ہوئی جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور حضرت اسماعیل کی عمر تقریباً 13 برس کی ہوئی. آخری امتحان, امتحانات کا کلائمیکس کہا جا سکتا ہے. یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 ہے. اللہ پاک فرماتا ہے, فلما بلغ معه السعی, جب وہ پہنچے ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر تک. بوڑھا باپ 100 برس کا ہے, بچہ جوان ہے 13 برس کا, محنت مشقت کرنے والا, بڑھاپے کا سہارا بننے والا. قال علی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے آزمایا. خواب دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے, اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے کہ اپنی محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں قربان کرو. روایات میں آتا ہے 100 اونٹ قربان کیے, پھر 100 اونٹ قربان کیے, پھر 100 اونٹ قربان کیے, لیکن اشارہ مسلسل ملتا رہا, اپنی محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں قربان کرو. لہذا سمجھ گئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ترین شے کیا ہے, جوان بیٹا. بچے کو بلایا اور جو ڈائلاگ ہیں, جو مکالمہ ہے, وہ سننے والا ہے, کلام اللہ ہے. فرمانے لگے قال یا بنیا, فرمائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, اے میرے بچے. اب جو عربی دان ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں محبت کا کیا پہلو شامل ہے, کلائمیکس ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں اے میری جان, برادم, عزیزم, بلب, جتنے بھی محبت کے صیغے ہو سکتے ہیں وہ سب شامل ہیں. یا بنی, اے میری زندگی کا حاصل, اے میرے بچے. انی ارا فی المنام انی اذبحک, کا میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, اب تم دیکھو تمہارا کیا ارادہ ہے. گویا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اشارہ ملا, نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوا کہ اپنے بچے پر بائی فورس یہ کام کروایا ہو, اپنا ارادہ ظاہر کیا, مجھے تو اشارہ ملا ہے خواب میں, میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا ترا, اب تم دیکھو تمہارا کیا ارادہ ہے. یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا بہترین شاہکار ہیں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. ادب, احترام, باپ کی تربیت. اب ذرا اس سوال پر جواب سنیے. سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یا ابتف الما تؤمر, اے ابا جان کیجئے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. گویا وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اشارہ اللہ کی طرف سے ہے, وہی ہے, پیغام ہے, تو کیجئے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, اور اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسی خوشی ہوئی ہوگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سن کر. بچے کا یہ جواب سن کر. بہرحال اللہ کے حکم پر دونوں نے سرنڈر کیا. فلما اسلما, جب ان دونوں نے اللہ کا حکم مانا اور بوڑھے باپ نے اپنے بچے کو زمین پر لٹا دیا. کس کام کے لیے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے بچے کو زمین پر لٹا دیا. وہ مقام بھی بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ منا کی وادی میں خاص مقام ہے جہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے کو لے کے گئے مکے سے باہر. اور کئی مرتبہ شیطان نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی, یہ کیا کر رہے ہو, رمی کی ابراہیم علیہ السلام. رمی کس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رمی تو حجاجے کا نام بھی کرتے ہیں نا. رمی ایک رسم نہیں ہے, یہ سنت ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. رجم کرنا, رمی کرنا, پتھر مارنا, شیطان کو بھگاتے رہے. یہاں تک کہ منا کی وادی میں یہ واقعہ تاریخ انسانی کا اہم ترین واقعہ کہ 100 سال کے بوڑھے باپ نے اپنے جوان بچے کو لٹا کر چھری پھیر دی. گویا اپنے طور پر تو یہ کام کر دیا. وہ بات دوسری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آزمانا چاہتا تھا, لہذا اللہ کا جواب سنیے. میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے خاص طور پر ان آیات کریمہ کا مطالعہ کریں. سورۃ الصافات آیت نمبر 102-3-4. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ انسانی کی عظیم ترین قربانی پیش کر رہے تھے, اپنے طور پر چھری پھیل رہے تھے, اللہ نے کیا فرمایا؟ رب کائنات فرماتا ہے, یا ابراہیم قد صدقت رؤیا, اے ابراہیم تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو, نیکی کرنے والوں کو. وان ھذا لھو البلاء المبین, یہ ہیں وہ الفاظ بہت اہم, اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش, واضح آزمائش. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی تقریر میں ایک جگہ لکھتے ہیں, عید الاضحیٰ فلسفہ قربانی میں کتاب سے بھی موجود ہے, وہاں لکھتے ہیں کہ ممتحن امتحان لینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی, اس میں بھی کامیابی حاصل کروں. تو حاصل کلام گفتگو کا یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے, دار الامتحان ہے. ہم میں سے ہر شخص ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, آزمایا جا رہا ہے. حلال حرام کی تمیز کیا خیال ہے, آزمائش نہیں ہے؟ اولاد کی محبت آزمائش نہیں ہے؟ آج اولاد کی محبت کی وجہ سے جتنے حرام کام ہوتے ہیں, رشوت لی جا رہی ہے, جتنے برے کام ہو رہے ہیں, وہ سب اولاد بیوی بچوں کی محبت میں انسان کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ دنیا کی زندگی ہے ہی آزمائش کی جگہ. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کس کو آزماتا ہے, بندہ مومن کو, اور وہ اللہ کے حکم پر اس آزمائش میں پورا اترتا ہے, تو قرب سے قربانی اللہ پاک اس کو اور مرتبہ مقام عطا فرماتا ہے. لہذا یہ قربانی کی عبادت رسم نہیں ہے. بدقسمتی سے ہوا یہ کہ رسومات بن گئی, ریچولز بن گئی, جو اس کی اصل اسپرٹ تھی, اصل روح تھی, وہ اکثر و بیشتر بھول گئے. لہذا قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ قربانی کی عبادت تاریخ انسانی کی, جیسے تاریخ انسانی کا آغاز ہوا, سب سے پہلے اللہ پاک نے قربانی مانگی. سوال یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں سب سے پہلے قربانی کس نے پیش کی, اور کس کی قربانی قبول ہوئی, کس کی نہیں ہوئی؟ سورۃ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان فرمایا. مائدہ ہے یا آراف ہے, آئی ایم ناٹ ویری شور. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجیے حق کے ساتھ. اس قربا قربانن, جب ان دونوں نے قربانی پیش کی, فتقبل من احدہما, تو ان میں سے ایک ہی قربانی قبول ہو گئی, ولم یتقبل من الاخر, دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے کون تھے؟ ایک کا نام حابیل تھا, دوسرے کا نام قابیل تھا. کسی مسئلے میں دونوں کے درمیان اختلاف رائے ہوا, مسئلہ کیا تھا وہ بھی پڑھ لیجئے گا. آدم علیہ السلام نے حکم دیا دونوں قربانی پیش کرو, جو حق پر ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی. لہذا حابیل بہت محبت سے ایک بھیڑ لے کر آیا, اس کو پہاڑ پر رکھ دیا. قابیل حق پہ تھا ہی نہیں, ہاف ہارٹیڈلی کچھ گلے سلے پھڑ لے کر آیا, دونوں نے اس پہاڑ پر رکھ دیا. اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کے لیے اشارہ کیا ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کے جانور کو یا کسی بھی چیز کو رکھا اس کو جلا دے دی. لہذا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. چاہیے تو یہ تھا کہ حابیل قابیل اپنی بات مان لیتا, اپنے جو غلطی ہوئی تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتا, حسد نہ کرتا, بجائے اس کے کہ اپنی کوتاہی مانتا, حسد میں تکبر میں غصے میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو کہا لا اقتلنک, اے میرے بھائی میں تجھے قتل کر دوں گا. اس پر حابیل کے الفاظ قرآن نے نقل کر دیے ہمیشہ کے لیے, جو اصل فلسفہ قربانی ہے, دا فلاسفی آف سیکریفائس کیا ہے. بھائی نے کہا میرے بھائی تو نے بھی قربانی پیش کی تھی, میں نے بھی پیش کی تھی. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالی متقین کی قربانی پیش قبول کرتا ہوں. تو حاصل کلام کیا ہوا اس پورے واقعے کا؟ قربانیاں تو پیش کی جا رہی ہیں نا, ابھی سبزی منڈی سے آگے چلے جائیے آپ, باقاعدہ کیمپ لگے ہوئے ہیں, اور ان کیمپوں میں جانوروں کی تعداد اور حسن دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے. وہ بات دوسری ہے کہ ان کی قیمت دیکھ کے ہو سکتا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے. 50 لاکھ خریدنے والے لینڈ کروزر میں آ رہے ہیں, ایک عجیب معاملہ ہے. 50 لاکھ, 60 لاکھ, 1 کروڑ, سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہنگا جانور نہیں ذبح کرنا چاہیے, لیکن کیا یہ اسٹیٹس سمبل نہیں بنا ہوا؟ کیا یہی اصل مقصد قربانی ہے؟ لہذا قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے قربانی کی قبولیت کے لیے شرط لازم, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالی متقین کی قربانی قبول کرتا ہے. سورہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور حقیقت بیان فرما دی, لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم, ان قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون, بلکہ ان جانوروں کی قربانی سے جو شے اللہ تک پہنچتی ہے وہ تقوی ہے. ہمارے ہاں قربانی کا جانور کا گوشت کہاں پہنچتا ہے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں. جس طرح تقسیم کیا جاتا ہاف ہارٹیڈلی اور جس طریقے سے, وہ سنت طریقہ تو نہیں ہے. لہذا حاصل کلام یہ ہے کہ یہ حج اور یہ قربانی یہ عبادات ہیں, اور ان عبادات کی اصل روح ہے. آپ دعا کیجئے ان حجاج کرام کے لیے جو الحمدللہ حج کے لیے جا رہے ہیں. حاجی کسے کہتے ہیں؟ حاجی عربی زبان میں کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنے کا ارادہ کرے. فمن فرد فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو الحمدللہ پوری دنیا سے حجاج کرام کے قافلے الحمدللہ بیت اللہ میں جمع ہو رہے ہیں. آپ دعا کیجئے ہمارے نمازیوں میں سے، خاندان والوں میں سے، احباب میں سے، جو بھی اس سال حج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرما لے، اور حج کے موقع پر جو مشکلات ہوتی ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرما دے. بہرحال حج مشکل تو ہے، اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر حج کر لیا جائے تو اللہ پاک فرماتا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ حج کریں. ومن کفرا، اور جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، فإن اللہ غنی للعالمین، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جانوروں سے. لہذا آج کی گفتگو کا حاصل ہے کلام، اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، صحت مند ہے، پیسہ ہے، دنیا بھر کی نعمتیں ہیں، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر صاحب استطاعت بنایا ہے تو قربانی ضرور کریں. یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام، جو قربانی کے دنوں میں قربانی کر سکتا ہو اور قربانی نہ کریں اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے. تو اب یہ مسائل کیا ہیں، کون صاحب استطاعت ہوتا ہے؟ قربانی کے دنوں میں جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آسانی سے قربانی کر سکتا ہو بغیر قرض لیے، اس پر قربانی لازم ہے. لیکن یہ قربانی کوئی رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سنت ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ کرام نے، ما ہذہ اداہ یا رسول اللہ، یہ جو قربانی ہم دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں تمام اعمال صرف اللہ کی رضا کے نکلنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج ہو، دعوت و تبلیغ ہو، جمعے کی نماز، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے. نیتیں خالص ہوں گی تو انشاءاللہ ہر عمل قبول ہو جائے گا. اور آخری بات یہ کہ اگر نیت خالص نہ ہو، دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، یہ لطیفے نہیں سنا رہا، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ حج کرنے کے آنے کے بعد لوگ اپنے شناختی کارڈ میں اپنا نام چینج کرواتے ہیں. کیا لکھواتے ہیں؟ نام سے پہلے حاجی صاحب لکھواتے ہیں. وائے زکاتی کیوں نہیں لکھواتے زکات دینے والا، سلاتی کیوں نہیں لکھواتے سلات دینے والے؟ تو یہ رسم نہیں، یہ دکھاوا ریاکاری بن جائے گی. اور حج جیسا سب سے بڑا عمل اگر دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے، قربانی دکھاوے کے لیے ہو رہی ہے نماز، تو یہ شرک ہے، شرک. مسند احمد کی حدیث میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی، من صلی یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا. تو دکھاوا ریاکاری اعمال کو صرف زیرو نہیں کرتے، مائنس مارکنگ میں چلا جاتا. تو اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے شیطان سے، دکھاوے سے، ریاکاری سے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک، چھوٹا بڑا عمل، یہ ہمارے نزدیک چھوٹا بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہر عمل بڑا اہم ہے. ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا عمل جو بظاہر ہمارے لیے چھوٹا ہو، وہ قیامت کے دن جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. اور وہ بہت بڑے بڑے اعمال جن کو ہم بڑا اعمال سمجھتے ہیں، وہ دکھاوا ریاکاری کی وجہ سے زیرو میں چلے جائے. تو اللہ تعالیٰ ہی کرم فرمانے والے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے حجاج کے لیے خاص طور پر جو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور آسانی فرمائے, کیونکہ حج بہرحال 29 یا 26 مئی کو آئے گا, گرم ترین دن ہوگا اور اس میں پریکاشنس تو ساری ہوتی ہیں, لیکن جس کے لیے حج اللہ آسان کر دیں اس کے لیے آسان ہوگا. تو حجاج کرام کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.